باب خواتيم الذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم. خاتم جمائی ہے خواتیم انگوٹھیاں اور وہ بھی سونے کی انگوٹھیاں. سونے کی انگوٹھیاں صرف عورتیں استعمال کر سکتی ہے، مرد استعمال نہیں کر سکتا. چاہے سونے کی انگوٹھی سسرال سے آئی ہو یا منگنی کے وقت پر عطا کی گئی ہو، لیکن مرد کے لیے پہننا ناجائز ہے. سنہری کلر جائز ہے، گولڈن کلر. اور ایک ہوتا ہے گولڈن کلر جو واقعتاً سونے میں سے تیار کیا جاتا ہے، اور ایک ہے آرٹیفیشیل گولڈن کلر. گولڈن کلر جائز ہے. رنگ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کو کھرچو تو الگ نہیں ہوتا، وہ رنگ کہلاتا ہے. اب جیسے آپ کی ترپائی کے پایوں کے اوپر رنگ ہے، اس کو ناخون سے یا کسی چیز سے کھرچو گے تو اس کے پڑ نہیں نکلیں گے، تہ نہیں نکلے گی. یہ کلر ہونے کی علامت ہے. اور اگر الگ ہوتا ہو تو اس کو تہ کہا جائے گا. گجراتی میں تہ کو پڑ کہتے ہیں، انگریزی میں کوٹین کرنا کہا جاتا ہے. وہ تو مطلقاً ناجائز ہے کہ سونے کی تہ، سونے کی پڑ، کوٹین اگر لگائی جائے تو یہ ناجائز ہے. سونے کا استعمال بعض ضروریات میں جائز ہے، مثلا کسی کی ناک ٹوٹ گئی تو اب سرجری کر کے سونے کی ناک لگوا سکتا ہے. دانت سونے کے لگوا سکتا ہے. دانت باہر نکلے ہو تو اس کو بندھوانے کے لیے سونے کے تار استعمال کر سکتا ہے. دانت کے اوپر سونے کی کھول بھی چڑھائی جا سکتی ہے. ایک ضرورت ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ چاندی جلدی کالی پڑ جاتی ہے، اس لیے لوگ کالے پڑنے سے بچانے کے لیے ایسے مقامات کے اوپر سونا استعمال کرتے ہیں. وہ ایک ضرورت ہے، اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. جی.
وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقدم قال سمعت براء بن عازب رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن الحديد والاستبرق والسيباج والميطرة الحمراء والقسي وآنية الفضة
قسي
والقسي، وأمرنا بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقص ونصر المظلوم.
حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سات چیزوں سے منع کیا. ہم کو منع کیا سونے کی انگوٹھی سے یا سونے کے حلقے سے انگوٹھی میں کیا ہوتا ہے کہ اوپر نگینہ بھی ہوتا ہے یا نگینے جیسا ہوتا ہے، حلقے کے اندر خالی رنگ ہوتی ہے، گول، دونوں کو استعمال کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب یہ ہے کہ ریشم اور سونا عورتوں کے لیے مباح ہے، مردوں کے لیے ممنوع ہے، استعمال نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ریشم، استبرق اور دیباج، گاڑی اور پتلی قسم کی ہر طرح کی ریشم استعمال کرنے سے بھی منع کیا، اور لال رنگ کے بچھونے یا چھوٹے تکیے جو زین پالان پر رکھے جاتے ہیں اور سوار اس کے اوپر بیٹھتا ہے، اس سے بھی منع کیا. اور قصی کا تو پورا باب گزر گیا کہ مصر کے اندر ساحل بحر پر ایک گاؤں تھا، وہاں یہ کپڑا بنتا تھا، قصی کپڑا. چاندی کے برتن استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا، کھانے میں پینے میں چاندی کے برتن استعمال نہ کیے جاوے. اس لیے حجر اسود کا استلام، بوسا قریب سے لیتے وقت پر احتیاط ضروری ہے، چونکہ حجر اسود کے ارد گرد چاندی کا حلقہ ہے، کھول چاندی کا لگا ہوا ہے، اس لیے اس طرح حجر اسود کو بوسا دیوے کہ اس چاندی کے حلقے پر ہاتھ نہ لگے، پتھر پر ہاتھ ٹکا کر کے بوسا دے دیوے. اور سات چیزیں کرنے کا حکم دیا، بیماروں کی عیادت کرو، جنازے کے ساتھ جاؤ، چھینکنے والے کو جواب دو، سلام کا جواب دو. سلام سنت، جواب ضروری، جواب دینے کا کوئی سلام کرے تو وہ سن سکے اس طرح جواب دینے کا. بعض لوگ سلام کا جواب بہت آہستہ دیتے ہیں، سامنے والے کو سنائی نہیں دے رہے تو وہ شک میں پڑے گا کہ آپ نے جواب عنایت فرمایا کہ نہیں فرمایا، اس لیے سامنے والا سنے اس طرح جواب دینے کا. وَإِجَابَتِ الدَّاعِ، دعوت قبول کرنے کی بھائی کوئی دے رہے تھے، منع نہیں کرنے کا کہ بھائی آپ کو دعوت دے، حضرت اب تو آپ مولانا بن گئے ہیں، آپ کی دعوت ہے، قبول کر لینے کی، انکار نہیں کرنے کا. کہتے ہیں کہ ولیمے کی دعوت ضرور قبول کرنے کی، اس لیے کہ اس میں اعلان مقصود ہے نکاح کا، اور حلال اور حرام میں تمیز مقصود ہے، اس لیے کوئی ولیمے کی دعوت دیوے تو ضرور قبول کر لیا کرو، بشرطے کہ وہاں خلاف شرع کوئی کام نہ ہوتے ہو. کہ بھائی ولیمے کی جگہ پر مرد عورت کا مخلوط مجمع نہ ہو، ویڈیو شوٹنگ نہیں ہو رہی ہو، میوزک گانا نہ چل رہا ہو، یا یہ کہ وہ دعوت کرنے والے کی کمائی حرام اور مشتبہ ہو، یا یہ کہ مقروض ہو پھر بھی دعوت کر رہا ہے، ایسی دعوت میں معذرت کر دی جائے. وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، کوئی قسم کھا لے وے تو اس کی قسم پوری کرو. اس کی کئی شکلیں ہیں، ایک آسان شکل یہ ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر قسم کھا لی کہ آپ مجھے ایک روپیہ دیجئے. اب آپ آنا کانی کر رہے تھے تو اس نے قسم کھا لی کہ قسم سے روپیہ تو آپ سے نکلوا کے رہوں گا، لے کے رہوں گا، اب آپ جو ہے ایک روپیہ دے سکتے ہو تو پھر بیچارے کی قسم پوری کر دو. بیچارے نے روپیے کی قسم اٹھائی, پوری کر دو اس کی قسم. کیا ہے کہ کسی آدمی نے کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لی کہ جب تک جو ہے آپ نورانی چائے نہیں پلاؤ گے میں آپ سے الگ ہو کے جاؤں گا ہی نہیں. وہ کہہ رہا ہے بھائی جا, مجھے دوڑ کی تیاری کرنی, امتحان ہے. نہیں, جب تک آپ انور میں چائے نہیں پلائیں گے میں جاؤں گا ہی نہیں آپ کو چھوڑ کر کے. اب چائے کا تو سوال ہے بیچارے کا, قسم کھا بیٹھا ہے. اچھا ہے چائے کے ساتھ بسکٹ کی قسم نہیں کھائی, صرف چائے کی قسم کھائی ہے, پوری کر ڈالو بیچارے. ونصر المظلوم, مظلوم کی مدد کرو, چاہے مسلمان ہو مظلوم یا ذمی ہو. زبانی مدد کرنی پڑے یا عملاً مدد کرنی پڑے, ہر طرح مظلوم کی مدد کرو. یہ سات کام کرنے کا حکم عطا فرمایا. اس میں آ گیا سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا, یہ نہیں پہننے کی سونے کی انگوٹھی. چلو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا. بہت سے خسر لوگ یا ساس داماد کو سونے کی انگوٹھی ہدیے میں دیتے ہیں, وہ بھی بہت ذہین ہوتے ہیں. یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ ہمارے داماد تو مولانا صاحب ہے, وہ خود تو پہنیں گے نہیں, بالآخر میری بیٹی کو ہی دے دینے والے ہیں, اسی لیے وہ دیتے ہیں. اسی لیے اگر آپ کو عنایت فرماوے تو آپ لے لیجئے, اور باپ نے زوجہ محترم آپ کو عنایت فرما دیجئے. جی.
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه واتخذه الناس فرمى به واتخذ قدما من وليق او فضه.
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی. شروع میں حضور نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی جب حرمت نازل نہیں ہوئی تھی نا, اس زمانے کے اندر حضور نے سونے کی انگوٹھی بنوا لی. ریشم کی حرمت بھی بعد میں آئی, پہلے حرمت نہیں تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اس کے نگینے میں بھی یہی لکھوایا محمد رسول اللہ, محمد الرسول اللہ, یہ حضور نے لکھوایا. اب یہ جو نگینہ تھا حضور اس کو ہتھیلی کی طرف میں رکھتے تھے, باطن کی طرف میں, اوپر کی طرف نہیں رکھتے تھے, اس لیے کہ عجب سے بچنے کے لیے. اس لیے کہ اوپر کی طرف ہوگا تو دکھے گا, زینت ہے, نمائش ہے, عجب ہے, اسی لیے حضور اس کو نیچے کی طرف جو ہے رکھا کرتے تھے. اب لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنانی شروع کر ڈالی. جب حضور نے بنوائی صحابہ نے بھی بنوانی شروع کر دی. فرما بھی, تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کی انگوٹھی کو نکال کر کے پھینک دیا. تاکہ حضرات صحابہ کے دل کے اندر سے اس کی محبت نکل جاوے. پھر چاندی کی آپ نے انگوٹھی بنائی, وری کیا فدبا. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے یہاں سے ممانعت آ گئے, دوسری وجہ اس میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سونے کو استعمال کرنے میں فتنے ہیں. آدمی سونا پہنتا ہے تو دماغ چڑھ جاتا ہے کہ میں بہت دولت مند ہوں, دماغ اس کا سڑ جاتا ہے. اسی لیے اس طرح کی قیمتی دھات یہ انسان کے ذہن کو سڑانے والی ہے, بگاڑنے والی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں خرچ بھی تو زیادہ ہے کہ سونے کے لیے آپ کو پیسے زیادہ خرچ کرنے پڑیں گے اور سنبھالنا بھی زیادہ پڑے گا, دیکھ بھال کی فکر بھی زیادہ کرنی پڑے گی. اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طرز اپنایا اور نکال کر کے پھینک دیا. جی
بابو خاتم الفضہ,
چاندی کی انگوٹھی. چاندی کی انگوٹھی مرد اور عورت دونوں کے لیے جائز ہے, دونوں استعمال کر سکتے ہیں چاندی کی انگوٹھی. اب یہ مرد کے لیے 4.374 یعنی 4 گرام مکمل, اور اس کے بعد 374 میگا گرام, گرام کے نیچے ہوتا ہے میگا گرام, تو 4.374 یہ چاندی کی انگوٹھی کی مقدار ہے جو مرد کے لیے جائز ہے. اسی لیے عام متن یوں کہا جاتا ہے کہ 4 گرام سے اوپر چاندی کی انگوٹھی نہ ہو. یہ چاندی کی انگوٹھی 4 گرام تک کی ہو. اتنی بات یاد رکھنا کہ نگینہ اس وزن میں شامل نہیں ہے, نگینے کا وزن الگ سے ہے. جو پتھر کا نگینہ ہوتا ہے یا کسی اور چیز, وہ الگ سے گنا جائے گا. حکمت اس کی یہ بتلائی کہ مرد کے لیے 4 گرام تک کی انگوٹھی جائز رکھی گئی کہ جنت کے زیور کا وہ نمونہ بنے, کہ یاد آوے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی قیمتی زیورات ہم جنتیوں کو پہنائیں گے, یہ یاد رہے اور جنتی اعمال کرنے کی توفیق ہوئے. اس لیے اس کو جائز قرار دیا گیا. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں, کتاب الحضر و لباہ شامی میں یہ بات موجود ہے آخر میں, اور یہ اچھا قول ہے کہ بادشاہ اور قاضیوں کے لیے بلا کراہت چاندی کی انگوٹھی جائز ہے, چونکہ ان کو ضرورت ہے مہر وغیرہ لگانے کی, اور عام لوگوں کے لیے مکروہ ہے, چونکہ عام لوگوں کو ضرورت کیا چاندی کی انگوٹھی پہننے کی, کوئی ضرورت نہیں. اسی لیے اس میں محض زینت ہے, اس لیے اس کو استعمال نہ کیا جاوے. پہلے ہم پڑ پہنتے تھے ایک انگوٹھی کے اندر 4 گرام تک کے. ایک دن حضرت یہاں جانا ہوتا تھا تو دیکھتے رہتے, ایک دن شامی کی عبارت کھول کے رکھی تھی, میں گیا تھا کہ پڑھو تو ذرا یہ عبارت, بس اس دن نکلی, پھر کبھی نہیں پہنی. تقریباً یاد بھی نہیں کتنے سال ہو, کم از کم 30 تو ہو ہی گئے, تو عبارت کھول کے پڑھا دی, بس اس دن نکلی سو نکلے, پھر کبھی پہننے کی ضرورت نہیں ہوئی. جی
به قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل قصه مما يلي باطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رأوه قد اتخذوها رمى به فقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتم الفضة قال ابن عمر رضي الله عنهما فلبث الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان الفضة في أليسة.
آگے ایک مستقل باب بھی اس سلسلے میں آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی کیوں بنوائی صلح حدیبیہ کے بعد جب راستے پر امن ہوئے تو آپ نے شاہان عجم کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ عجمی بادشاہوں کا ایک طرز ہے کہ وہ خط کو اسی وقت پر اہمیت دیتے ہیں جب اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے. بغیر مہر کے جو خط ہوتے ہیں اس کو یہ لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوائی دعوتی خطوط کی خاطر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی شروع زمانے میں اور اس کا نگینہ آپ ہتھیلی کے باطن کی طرف رکھتے تھے. چونکہ دکھلاوا اور زینت تو مقصود نہیں ہے, تکمیل ضرورت مقصود ہے, اس لیے نگینہ نیچے کی طرف رکھتے تھے. اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد رسول اللہ, یعنی محمد الرسول اللہ ایسا لکھا ہوا تھا. اور اغلب یہ ہے کہ اللہ اوپر, رسول وسط میں, محمد نیچے, اس طریقے سے آپ کی انگوٹھی کے اوپر بنا ہوا تھا. لوگوں نے بھی اس طرح جو ہے بنانا شروع کر دیا, یعنی اس طرح سونے کی انگوٹھیاں لوگوں نے بھی بنانی شروع کر ڈالی. جب دیکھا کہ لوگ بھی بنا رہے ہیں تو حضور نے وہ انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور ارشاد فرمایا کہ میں اب کبھی اس طرح کی انگوٹھی سونے کی نہیں پہنوں گا, لیکن مہر لگانے کی ضرورت ہے تو وہ ضرورت کے لیے فرمایا. پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی. جب چاندی کی انگوٹھی بنائی تو لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں پہننا شروع کر دی, بنوا بنوا کے لوگوں میں عام ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وہ انگوٹھی آپ کے پاس رہی. بعد میں وہ انگوٹھی سیدنا عثمان رضی اللہ, حضرت ابو بکر نے پہنی, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی, پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی. حضرت عثمان کے زمانے کے اندر ایک دن بیر عریس کے اندر یہ انگوٹھی گر گئی. لگتا ایسا ہے کہ معیقیب کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی کنویں کے اندر گر گئی اور حضرت عثمان کا زمانہ تھا, حضرت عثمان کے پاس رہتی تھی لیکن کسی وجہ سے معیقیب کے ہاتھ میں تھی اور وہ کنویں میں گر گئی. جب وہ انگوٹھی بیر عریس میں گر گئی 3 روز تک اس کو پانی میں تلاش کیا گیا لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی تو نہیں ملی. 3 دن تک وہ انگوٹھی نہیں مل سکی. اور اس کے بعد ہی فتنوں کا آغاز ہوا. شرح نے اس پر بہت کلام کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے اندر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی طرح کوئی راز تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جس طرح انگوٹھی رازہائے سربستہ کی تھی. اور آپ نے جلالین شریف کے اندر تو یہ روایت پڑھی ہے کہ ایک دن آپ بیت الخلاء میں تشریف لے گئے تو زوجہ نفیسہ کو دے کر کے گئے اور پھر صخر نام کا جن وہ سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آیا اور آ کر کے اس نے وہ انگوٹھی لے لی اور پھر اقتدار کے اوپر قابض ہو گیا. پھر جب اصلی سلیمان قضائے حاجت سے آئے تو دیکھا کہ ارے ارے یہ تو سب بات پوری بدل گئی, یعنی یہ جن نے میری شکل بنا کر کے بیوی سے انگوٹھی لے لی اور حکومت پر قبضہ کر لیا. پھر بعد میں کسی طرح وہ انگوٹھی سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور دوبارہ آپ کے پاس حکومت آئی. اگرچہ وہ متکلم فی روایت ہے لیکن ہے اس طرح کی روایت. حضرت عثمان کے زمانے کے اندر 3 دن تک تلاش کیا گیا لیکن انگوٹھی نہیں ملی, اور بس اس انگوٹھی کے گم ہونے کے بعد ہی حضرت عثمان کے زمانے میں فتنوں کا آغاز ہو گیا اور انہوں نے حضرت عثمان کو شہادت پر پہنچا کر کے چھوڑا. ایسے فتنوں کا آغاز ہوا. اس سے شرع نے ایک اہم مسئلہ نکالا ہے کہ مال قلیل بھی اگر گم ہو جائے تو اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاوے. انگوٹھی کوئی مال عظیم تھوڑا ہی ہے, جو ایک انگوٹھی چاندی کی, لیکن اس کو 3 دن تک تلاش کیا گیا. تو چھوٹی چیز بھی گم ہو جائے تو اس کو تلاش کرنے کا اہتمام کیا جاوے. جیسے حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا غزوہ بن المصطلق سے واپسی کے اندر, اس کو بھی باقاعدہ تلاش کیا گیا. دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی مستنبط ہوا کہ گم شدہ چیز کو مسلسل 3 دن تک تلاش کرو گے تو لاپرواہ نہیں کہے جاؤ گے. 3 دن پیچھے پڑے رہنے کا, نہیں ملی تو ٹھیک ہے, اب آپ لاپرواہ لاابال نہیں کہے جاؤ گے 3 دن تلاش کرنے سے. تیسرا اہم مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ صالحین کے آثار لباس بطور تبرک استعمال کر سکتے ہیں. کہ حضور کی انگوٹھی حضرت ابو بکر نے اہتمام سے استعمال کی, حضرت عمر نے اہتمام سے استعمال کی, حضرت عثمان نے پورے اہتمام سے استعمال کی, یہ بطور تبرک بڑوں کے آثار مستعمل چیزیں استعمال کرنا جائز ہے. اس کی بھی گنجائش اس سے ثابت ہوئی اور ہمارے اکابر کا بھی یہ طرز رہا ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنے استاد قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور دوسرے بزرگوں کے تبرکات تھے, ناخن کٹے ہوئے اسی طرح کی چیزیں, تو اس کو اپنی جان کی طرح سنبھال کے رکھتے تھے. یہاں تک کہ جب حضرت کو قید کر کے مالٹا لے گئے تو اس زمانے میں بھی یہ تبرکات حضرت شیخ الہند کے ساتھ تھے, اس قید کے دور میں بھی. حضرت مدنی نے مالٹا کے سفر نامے میں لکھا ہے جس کو میں نے 5ویں حصے میں دیکھی ہوئی دنیا میں وہیں سے نقل کیا ہے کہ کبھی کبھی انگریز, چونکہ وہ پہلی عالمی جنگ کا زمانہ تھا تو انگریزوں کے جہاز میں لے جاتے تھے تو جرمن کی فوج کی طرف سے انگریزوں کے جہازوں پر حملے کے خطرات رہتے تھے. تو چونکہ ان حضرات کو انگریزوں کے جہاز میں لے جایا گیا مالٹا, تو کبھی جب خطرے کی گھنٹی بجتی کہ اب دشمن فوج جرمن کی فوج حملہ کرے گی تو لوگ ایمرجنسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اور ایمرجنسی پوزیشن کے اندر کوئی پٹیے کا تخت پر باندھ کے بیٹھ جاتا، کوئی جو ہے چھوٹی کشتی باندھ کے بیٹھ جاتا کہ بھائی اسٹیمر توڑ دی جائے گی بم باری سے، تو سمندر میں جان کیسے بچائیں گے؟ تو کہا ٹیوب ٹائر پٹیا ایسی چیزیں بوٹ میں اسٹیمر میں رہتی تھی، تو کہا جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب کسی پٹیے پر بیٹھ جاتے یا کسی چھوٹی سی ٹائر بھی ٹیوب پر بیٹھ جاتے تو اس وقت بھی اور کوئی چیز نہیں، لیکن یہ جو تبرکات حضرت گنگوئی کے تھے وہ ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں، سینے سے لگا کر کے جاتے تھے، تو یہ ہمارے اکابر سے بھی استعمال کرنا، اس طرح پورے اہتمام سے اپنے بڑوں کے تبرکات کو. جی
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتمهم.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے، پھر اس کو پھینک دیا حضور نے اور زبان سے ارشاد فرمایا آئندہ کبھی میں اس طرح کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا. لوگوں نے بھی پھینک دیے سب کے سب، جب حضور نے پھینک دیا تو لوگوں نے بھی پھینک دیا. یہی صحابہ کا معاملہ تھا، آپ نے وہاں صلح حدیبیہ کے واقعے میں پڑھا نے کہ جب صلح ہوئی اور اعلان ہوا کہ بھائی اب مدینہ واپسی ہے لہذا احرام کھول دو، صحابہ کہاں کھول رہے تھے، غصے میں اتنے تھے. حضرت ام سلمہ سفر میں ساتھ تھی، انہوں نے مشورہ دیا کہ حضور پہلے آپ احرام کھول لیجئے، تو حضور خیمے سے باہر تشریف لے گئے اور بیٹھ گئے مجمع عام کے سامنے، حلاق کو بلایا اور فرمایا کہ استرا چلاؤ سر کے اوپر. تو جیسے ہی حضور نے جو ہے اپنا حلق کرایا اور احرام کھولا، تمام صحابہ چپ 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 جو ہے احرام کھولنا شروع کر دیا. یہ ان حضرات کا جذبہ اتباع تھا. جی
قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن يونس بن شهاب قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه انه راى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من حديد يوما واحدا ثم ان الناس اصطنعوا الخواتم من حديد ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرح الناس خواتمهم.
ابھی روایت کو ذرا دھیان سے دیکھو. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی دیکھی یومن واحدن. دیکھیے کوئی چیز آدمی مسلسل استعمال کرتا ہو اس چیز کے لیے بھی کبھی بطور عرف ایک مرتبہ دیکھنا یہ کہا جا سکتا ہے. جیسے آپ حضرات ہمیشہ سفید لباس میں ملبوس رہتے ہو، لیکن کوئی کہے کہ بھائی میں نے فلاں کو ایک مرتبہ سفید لباس میں دیکھا ہے، اس طرح عرف میں کہہ سکتے ہیں. حالانکہ بعد میں عام طور پر حضور وہ چاندی کی انگوٹھی استعمال فرما دیتے، لیکن پھر بھی یہاں راوی نے یومن واحدن کی تعبیر اختیار کی ہے. پھر یقیناً لوگوں نے چاندی کی انگوٹھیاں بنائی اور پہنی، برابر. اب آگے دیکھیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی پھینک دی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی. کچھ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ چاندی کی انگوٹھی تھوڑی پھینکی تھی، کون سی انگوٹھی پھینکی تھی؟ سونے کی. اب یہاں کیا آیا کہ تذکرہ آ رہا ہے، دیکھو عبارت میں اصطنعوا الخواتم من ورق، ولبسوها فتراها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ ہو. تو چونکہ قریب کے اندر مرجع ورک ہے اس لیے یہاں عبارت میں ترجمہ اگر یوں کرے کہ حضور نے اپنی چاندی کی انگوٹھی پھینک دی تو لوگوں نے بھی انگوٹھیاں چاندی کی پھینک دی. صحیح نہیں ہے. بہت سونے اس کو امام زہری کا وہم قرار دیا ہے کہ جو راوی ہے امام ابن شہاب زہری ان سے جو ہے یہ وہم ہو گیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سونے کی انگوٹھیاں پھینکی گئی ہیں نہ کہ چاندی کی انگوٹھیاں. دوسرا جواب کیا دینے کا اس روایت کا وہ سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنائی تو لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنائی اور لوگوں نے چاندی کی انگوٹھیاں پہنی. لبیسوہا پر جا کے وقفے تام کر ڈالو. یہاں بات ایک پوری ہو گئی کہ حضور نے چاندی کی انگوٹھیاں بنائی انگوٹھی بنائی لوگوں نے بھی بنائی اور لوگوں نے اس کو پہننا شروع کیا. اب پورا جملہ سر نو شروع کرو آگے جس کو ہم مستانفہ کہتے ہیں. اب کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے والی انگوٹھی پھینک دی تو لوگوں نے بھی سونے والی انگوٹھیاں پھینک دی. اب روایت کا خلاصہ کیسے ہوگا کہ پہلے سونے کی انگوٹھی تھی حضور کے پاس لوگوں کے پاس, پھر چاندی کی بنائی سونے کی پھینک دی تو لوگوں نے بھی پھینک ڈالی. اس طرح اگر ترجمہ کریں گے تو پھر کوئی وہم وغیرہ والی بات کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. یہ بھی ایک ترتیب ہے. بہرحال سونے کی انگوٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ہونے کی وجہ سے پھینک دی. بعض حضرات نے ایک تیسری توجیہ بھی کی ہے جو آگے باب سے اس کا اثبات ہو سکتا ہے. وہ کیا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاندی کی انگوٹھی بنائی اور اس میں نقش لکھا محمد رسول محمد الرسول اللہ, اب لوگوں نے بھی حضور کی اتباع میں چاندی کی انگوٹھیاں بنائی اور لوگوں نے بھی اس کے اوپر یہی عبارت لکھوائی محمد الرسول اللہ والی, لوگ بھی یہی عبارت لکھوانے لگے. اب جب لوگوں نے یہ عبارت لکھوانا شروع کیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کی خصوصیت باقی نہیں رہی لوگوں کی. میں لوگوں کو ضرورت کیا کہ حضور کے نام کی وہ انگوٹھی بنائے خاتم بناوے. اس لیے کہ جب لوگوں نے چاندی کی انگوٹھی حضور ہی کی عبارت والی ہو بہو انگوٹھی بنائے تب حضور نے اس کو نکال کے پھینکی. تو اب اس صورت میں یہی مانا کریں گے کہ چاندی کی انگوٹھی پھینک دی. کیوں چاندی کی انگوٹھی پھینک دی؟ اس لیے کہ لوگوں نے بھی حضور کی جیسی ہی عبارت والی انگوٹھیاں بنائی تھی, اسی لیے حضور ان سے نکلوانا چاہتے تھے کہ میں نکال پھینکوں گا تو لوگ بھی نکال پھینکیں گے. اس لیے حضور نے یہ طرز اپنایا تاکہ کوئی حضور کی انگوٹھی مبارک کی نقل نہ کرے, اس لیے یہ طریقہ اپنایا. اب کیا خلاصہ نکلے گا کہ سونے کی انگوٹھیاں پھینکی گئی حرمت کی وجہ سے, چاندی کی انگوٹھی پھینکی گئی مشابہت کی وجہ سے کہ لوگوں نے حضور کی انگوٹھی سے نقل اتارنا شروع کی تو اس اجتماع سے روکنے کے لیے چاندی کی انگوٹھیاں نکال پھینکی. جی نگینا فاتح فتحا کسرا ضمہ تینوں طرح کی لغت آئی ہے. انگوٹھی چاندی کی جب مرد پہنے گا تو کوئی بھی نگینا استعمال کر سکتا ہے, کوئی بھی نگینا سونے کا نہ ہو. اب یہ جو نگینے آتے ہیں نا کبھی تو نگینا الگ سے نہیں ہوتا, چاندی ہی کا نگینا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ پتھر کا نگینا ہوا کرتا ہے, تو بہرحال انگوٹھی کے اندر نگینہ لگانا ثابت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے. جی
قال إن الناس قد صلوا وناموا وإن كلا تزالوا في صلاة من جن تذرونها.
یہ روایت نماز کے ابواب میں بھی آتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی؟ اب دیکھیے جواب کیا دے رہے ہیں. یہ صحابہ کا مزاج ہے, ہاں نانی پوری بات کہ میں نے حضور کی انگوٹھی اور نگینہ دیکھا, کس حال میں دیکھا, کس کیفیت میں دیکھا, کس حیثیت میں دیکھا, پوری بات وہ صحابہ بیان کرتے تھے. فرمایا کہ ایک رات میں حضور نے عشاء کی نماز مؤخر کی, آدھی رات لوگ آ کے مسجد میں وقت پہ جمع ہو گئے لیکن حضور تشریف ہی نہیں لائے, اور مدینہ کے دوسرے محلوں میں لوگ اپنی اپنی جگہ پر نماز پڑھ پڑھ کے جا کے سو گئے. مسجد نبوی میں مجمع انتظار میں بیٹھا رہا, آدھی رات پر حضور تشریف لائے, نماز پڑھائی, اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے بیان کرنے کے لیے. اس بیان کے وقت پر حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھی کی چمک کی طرف دیکھ رہا تھا. اب انگوٹھی میں چمک نہیں ہوتی, نگینے میں چمک ہوتی ہے, اس لیے وبیس چمک سے مراد لینے کا نگینہ, نگینے کی چمک مراد لینے کی. اور حضور نے اس بیان میں فرمایا مدینہ میں لوگ نماز پڑھ پڑھ کے سو گئے اور تم لوگ انتظار میں بیٹھے رہے, تو تمہارا انتظار میں بیٹھنا یہ بھی نماز ہی کا ثواب رکھتا ہے. بس اس موقع پر حضور کی انگوٹھی کے نگینے کی چمک حضرت انس نے دیکھی. چلو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک چاندی کی تھی اور نگینہ بھی اسی میں سے تھا. اچھی طرح سمجھو اس بات کو. اس روایت کے پیش نظر بہت سے حضرات کی رائے یہ ہے کہ دو چاندی کی انگوٹھی تھی حضور کے پاس. ایک چاندی کی انگوٹھی ایسی تھی کہ اس کا نگینہ الگ نہیں تھا, چاندی ہی کا نگینہ تھا. جیسے کہ عام متن لوگ انگوٹھی بنائیں گے اور اسی کے اوپر جو ہے پتے کی ڈیزائن بنائیں گے یا ایک گول دائرہ بنائیں گے اور اس کے اندر کے ایم ایل این جو لکھنا ہو نقش کروائیں گے, تو وہی چاندی کا دائرہ اور اسی چاندی سے اوپر کا حصہ. تو ایک تو اس طرح کی انگوٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. دوسری ایک انگوٹھی کیسی تھی کہ جس کے اندر حبشی نگینہ تھا. حبشی نگینہ, یہ تو ان حضرات کی توجیہ ہے جو دو انگوٹھی کے قائل ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی انگوٹھی ہے تو اب کیا کہیں گے؟ تو اس صورت کے اندر یوں کہا جائے گا کہ اس کے اوپر والے حصے کی ڈیزائن حبشی سٹائل کی تھی، حبشی انداز کی ڈیزائن تھی اوپر والے حصے کی، یہ توجیہ کی جائے گی. بہرحال حبشی نگینہ حضور کی انگوٹھی مبارک کے اندر تھا، یا تو وہ حبشہ سے ہی لایا گیا پتھر تھا، عقیق کا پتھر اس علاقے کے اندر زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر کام ہوتا ہے، عقیق کے پتھروں کے اوپر شاندار ڈیزائنیں ہوتی ہے. تو حبشہ کے علاقے سے آتا ہے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حبشی کلر کا تھا اسی لیے اس کو حبشی کہا جاتا تھا، حقیقی حبشی نہیں تھا، حبشی رنگت والا یا حبشی اسٹائل کا تھا، اسی لیے جو ہے وہ حبشی نگینہ کہلایا. بہرحال اس طرح کے پتھر ہوتے ہیں جو انگوٹھی میں استعمال کیے جاتے ہیں. عقیق کا پتھر بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے اور اس کے اوپر ڈیزائننگ جو ہوتی ہے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ وہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے. اور عجیب اللہ کی قدرت ہے کہ عقیق کا پتھر افریقہ میں ہوتا ہے، ایتھوپیا میں ہوتا ہے، بعض افریقی ممالک کی کانوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر ڈیزائن کا جو کام ہے نا وہ کھمبات میں ہوتا ہے، وہاں سے آتا ہے یا کام ہو کے پھر وہیں چلا جاتا ہے. جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا تو لوگ مجھے وہ گھر گھر لے گئے، گھر گھر میں اندر کام ہوتے ہیں، عجیب عجیب قیمتی لاکھوں کروڑوں کے عقیق کے پتھر قیمتی، اور گھروں میں اس پر کام ہوتا ہے، آتا ہے کام ہو کے واپس چلا جاتا ہے. کہتے کہ یہاں کی آب و ہوا ایسی ہے کہ اس میں کام ہو تو پتھر ٹوٹتا نہیں ہے، ورنہ کہیں اور ہو تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے یہاں اس کو اسپیشل لایا جاتا ہے کام کرنے کے. اب لوگ پھر ایسی چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ وہاں ایک بڑے بزرگ کا مزار ہے، ان کی یہ زندہ کرامت ہے کہ پتھر ٹوٹتا نہیں. کوئی کہتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو یہاں قیام کیا تھا اس کی برکت ہے کہ یہ پتھر ٹوٹتے نہیں ہیں یہاں پر. بہرحال کوئی چیز ہے کہ یہاں لا کر عقیق کے پتھروں پر کام ہوتا ہے. کچھ معلوم نہیں.